الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. صدق الله العظيم. صدق ایک ایسی چیز جس کا جس کے اثرات بہت تیزی سے پڑھتے ہیں. آواز ٹھیک کر دو بھائی, وہ پیچھے وہاں شکایت ہے کہ آواز نہیں جاتی صحیح خواتین میں, ذرا تیز کر دو. جس کے اثرات بھی بہت تیزی سے پڑتے ہیں اور واسطہ بھی بہت زیادہ ہے, اور انسان کے اخلاق اور اعمال پر اس کا نتیجہ بھی بہت ہے. اور وہ ہے آدمی کی نظر. نظر ایک ایسی چیز ہے کہ چاہے کسی بھی چیز پر پڑے اس کے اثرات لیتی. دولت پر پڑے گی, امیر پر پڑے گی تو اس کے اثرات لے گی, فقر و فاقہ اور غربت پر پڑے گی تو اس کے اثرات لے گی, حسن و جمال پر پڑے گی تو اس کے اثرات لے گی. غرض یہ کہ جس پہ بھی یہ نظر پڑے گی اس کے اثرات لے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کو عجیب بتایا ہے انسانی زندگی کے اوپر اس کے نتائج اس قدر ہیں کہ بیان سے باہر. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حکم کو اپنے پاک کلام میں مردوں کے لیے الگ بیان فرمایا اور خواتین کے لیے خاص طور پر الگ بیان فرمایا. حالانکہ حکم ایک ہی ہے, اور حکم یہی ہے کہ اپنی بعض نظروں کی حفاظت کرو. مومنین سے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی بعض نظروں کی حفاظت کرو. ظاہر ہے مردوں کے لیے کیا ہے, نامحرم عورتیں ہے نا, اور امرد لڑکے بچے جن کی ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی اور جن کے متعلق حدیث شریف میں فرمایا کہ ان کے اندر حوروں کا حسن ہے. اور بعض اکابر نے عجیب بات فرمائی ہے, خاص طور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بڑا مشہور ہوا ہے کہ مردوں پر تو دو شیطان ہوتے ہیں اور امردوں پر دس شیطان ہوتے ہیں. تو مردوں کے لیے یہ حکم, اور خواتین کو جو الگ سے بیان فرمایا وہ نامحرم سے حفاظت کریں. ان کو الگ سے مخاطب فرمایا کہ مومن عورتیں اپنی نظروں کی حفاظت کریں, کس سے؟ نامحرم مردوں سے, خواہ گھر میں ہوں خواہ گھر کے باہر ہوں. نامحرم سے باہر والی نامحرم نہیں ہے, گھر میں بھی نام ہے ہمیں. مثلاً شوہر کے بھائی ہیں, ایک گھر میں رہتے ہیں, تین بھائی, چار بھائی, دو بھائی, تو وہ سارے اس کے لیے نامحرم ہیں. اور اسی طرح سے جیٹھ ہے, نندوئی ہے اور وغیرہ وغیرہ, یہ جتنے بھی ہیں رشتے, تو نامحرموں سے عورتوں کو حکم ہے کہ نامحرموں سے حفاظت, اپنی نظروں کی حفاظت کریں, یعنی خود بھی حفاظت کریں, خود بھی انہیں نہ دیکھیں, اور اس بات کا اہتمام کریں کہ وہ بھی ان کو نہ دیکھیں. تو یہ نظر کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں صنف کو, مرد اور خواتین دونوں کو الگ الگ اس کے متعلق احکامات عطا فرمائے کہ اس کی حفاظت کی جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جسے دیکھنے کا حکم ہے, جو محرم ہے, ماں, بہن, بیٹی, بیوی, یہ اس کی, اور اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن خاص قریب کے یہ ہیں, تو اس میں ظاہر ماں کا درجہ تو کیا اونچ, کیا شان ہے ماں کی. اور اسی طریقے سے بہن اور بیٹی, یہ سارے رشتے پاکیزہ ہیں. تو افراد کے اعتبار سے یہ رشتے ہیں کم و بیش, اور ویسے عموماً جو کائنات ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو منع فرمائی ہو. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بقول شیخ العرب والنجم مجدد زمانہ حضرت فرمایا کرتے تھے, بھائی دیکھو باغات, دیکھو چاند, دیکھو پہاڑ, دیکھو دریا, دیکھو سمندر, دیکھو خانہ کعبہ, دیکھو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو ساری چیزیں دیکھنے کے لیے. ان چیزوں کو تھوڑی اللہ نے منع کیا, تقریباً کائنات دیکھنے کے لیے دیکھو, اور اس سے اللہ کی وحدانیت سیکھو, اللہ کی معرفت سیکھو, اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی سیکھو. نہ دیکھنے کی چند چیزیں تھوڑی ہیں, وہ زیادہ دیکھنے کی ہیں. اور فلسفہ یہی ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے معرفت الہی میں اضافہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کی پہچان آئے گی, اس کی بڑائی آئے گی قلب کے اندر, اللہ سے ڈرے گا اور اللہ کی طاعت میں اور زیادہ سستی آ جائے گی. تو یہ اس وقت ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور یہ جو گراوٹ آ رہی ہے جس قدر آ چکی ہے اور مزید جو نظر آ رہی ہے, اس کی وجہ وہ یہی اس عظیم حکم کی سرتابی ہے کہ جیسی نظر کی حفاظت ہونی چاہیے, جیسا اس عظیم گناہ سے بچنا چاہیے, اس میں بڑی کوتاہی ہے. یہ موضوع ایسا ہے کہ چونکہ خواتین کا بھی مجمع ہوتا ہے تو بات کرتے ہوئے تھوڑی سی جھجک آتی ہے, لیکن کیا کیا جائے کہ یہ انتہائی ضروری ہے, اور اس کا مذاکرہ کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے. اس لیے کہ سارے اعمال کرو ایک طرف, بڑے بڑے اعمال کرو, خوب نوافل بھی پڑھ رہے ہیں, خوب روزے بھی رکھ رہے ہیں نفلی, فرائض کے علاوہ صدقات بھی اور ذکر اذکار بھی اور اپنے بزرگوں کی صحبت بھی اور بیانات اور تقاریر بھی جو ہے اس میں شرکت بھی ہو رہی ہے, لیکن دیگر گناہ کے ساتھ اگر صرف یہ ایک گناہ, اس پر صحیح طور پر بچنے کا اہتمام نہیں ہے تو یہ سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر رہا ہے اور استعداد کو بھی ضائع کر رہا ہے. جو محنت کی, جیسے بھی ہمارے حضرت والا مولانا محمد القادر دہلوی صاحب نے کہا, تم نے کل یہ ارشاد فرمایا نا کہ خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا جو ہے نا, جو بہت مقوی اور بہت مشہور حکما کے یہاں ٹونک ہے, ایک آدمی ہفتہ بھر اس کا استعمال کرے کھائے اور آٹھویں دن کیا کرے, جمال گوٹا لے لے. جمال گوٹا پتہ نہیں لوگ سمجھیں اس میں آج کے دور میں, یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, دست آور دوا, کوئی دست آور دوا لے لے, تو کیا ہوگا کہ جو طاقت اس کی جمع ہوئی ایک ہفتے کے اندر وہ دست کے راستے اسال ہو گیا, عام الفاظ میں موشن ہو گئے, اور کیا ہو گیا, پانچ چھ موشن ہو گئے تو آدمی لمبا لیٹ گیا. اب کہاں گئے خمیرہ ارشد والا اور خمیرہ فلاں اور خمیرہ اور معجون فلاں, سب کا کیک رائے پانی پھر گیا. تو یہاں مسئلہ اس سے بھی زیادہ نازک ہے, یہ روحانیت کا مسئلہ جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ نازک ہے کہ اعمال جو کیے اور نظر کی حفاظت نہیں کی صحیح طور پر, بد نظری میں مبتلا ہو گیا, تو یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. اس لیے کہ یہ جو استعداد اس کی ضائع ہوئی نیکی کرنے کی, اب اسے بھی پلٹ کر آنے میں وقت لگے گا. اس لیے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکیوں کی ایک کثرت کے بعد جب آدمی گناہ کرتا ہے تو جب تک گناہ کیا آپ توبہ کی, لیکن اب جب تک بار بار اس گناہ سے مجاہدے کے ساتھ نہیں بچے گا ایک مدت تک, تب تک ایمان کی وہ کیفیت جو پہلے تھی وہ نہیں آتی. یعنی بازے جو شیطان میں سکھاتا نا, ارے کر لو ابھی گناہ توبہ کر لیں گے, ابھی کوئی بات نہیں پھر توبہ کر لیں گے, موقع ہے اس وقت اللہ تو معاف کر دیتے ہیں. شیطان کا یہ حربہ ہے کہ وہ جب گناہ کا موقع آتا ہے تو آدمی کو اللہ کی امید دلاتا ہے رحمت کی اور معافی کی, اور اس وقت اسے وہ گناہ کرا دیتا ہے, اور گناہ کرانے کے بعد اس کے بعد پھر اس کا دوسرا حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مایوسی پیدا کرتا ہے, ارے تم نے اتنا بڑا گناہ کیا, تم سب کچھ جانتے تھے بوجھتے تھے, شیخ کی صحبت میں بھی جاتے تھے اور یہ بھی کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے, پھر یہ گناہ کیا تم نے, تم نہیں بچ سکتے گناہ سے, کب تک کرو گے یہ حرکت, اور تم تو ایسے ہی کرتے ہو ہمیشہ, تمہارے بس کا نہیں ہے, اب مایوسی ڈال رہا ہے, یہ اس کا ہر بات, اور اس میں کتنے لوگوں کو وہ لڑکا دیتا ہے. تو اس کو حضرت نے فرمایا تھا کہ اس آسرے پہ کبھی گناہ نہ کرو, اس لیے کہ پھر یہ جو ایمان کی کیفیت ہے اور قلب کی جو کیفیت آئی ہے اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے تعلق کی, یہ جب تم اس گناہ سے بار بار جب بچو گے بچو گے بچو گے, تب کہیں جا کر پھر یہ کیفیت ملے گی. تو کیوں نہ جان لڑا کے اسی وقت بچے آدمی, تاکہ اس کیفیت میں اور ترقی ہو جائے. جو بچا تھا مال وہ تو ہے ہی ہے اور آ گیا, بجائے اس کے کہ وہ ضائع ہو اور پھر نئے سرے سے کاروبار شروع کرے, جو مال تھا وہ تو ہے ہی ہے دوبارہ سے اور مزید آیا, تو پھر جو کیفیت ملتی ہے وہ اس سے تگڑی ہوتی, اور پھر مزید بچا مجاہدہ آیا اور بچا, اب جو کیفیت ملی وہ اس سے تگڑی ملی. اس طرح سے اس کی جو یعنی ایمان کی کیفیت اور تعلق مع اللہ کی کیفیت وہ پھر بڑھتی چلی جاتی اور جتنی یہ کیفیت بڑھتی ہے اتنا شیطان کا حملہ کمزور ہوتا ہے. اس لیے کہ ریزسٹو پاور جسم کے اندر جو مدافعتی قوت ہے جب وہ زیادہ ہوتی ہے تو بیماری جسم قبول نہیں کرتا, جسم اس سے لڑتا ہے اور بہت دیر سے بیماری لیتا ہے, قبول کرتا ہے. جو لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ بیمار جلدی پڑ جاتے ہیں, جسمانی اعتبار سے کمزور جو ہوتے ہیں وہ جلدی پڑ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کے اندر مدافعتی قوت ہے وہ کم ہے. تو یہ جو ادویات دی جاتی ہیں یہ اس مدافعتی قوت کو بڑھانے کے لیے دی جاتی ہیں. تو ایسے جو کمزور الایمان ہوتے ہیں, گناہ کی عادت ہے ان کے اندر, تو وہ حملوں کو سہ نہیں پاتے اور جلدی گر جاتے ہیں, شکار ہو جاتے ہیں. جبکہ یہ جتنی تعلق معاملہ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, پھر مدافعتی قوت بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے. دیکھو ہمارے اکابر کے حالات سامنے آتے رہتے ہیں اور اس میں واقعات سامنے آتے رہتے ہیں کہ کیسا ایمان, کیسا یقین, صحابہ کرام کا کیسا ایمان, کیسا یقین, اور کیسے وہ گناہوں سے بچنے والے, کیسے تقویٰ کا اہتمام کرنے والے, مال کی محبت صفت اور دیگر حرام کی محبت صفت. ایک صحابی کا واقعہ ہے نا, شاید تابعی کا یا صحابی کا, انہوں نے زمین خرید دی, وہاں نماز پڑھی, بسم اللہ کیا اور جو ہے اللہ سے مانگا, کھدائی کی, تو وہاں سے اندر سے مال کچھ نکلا جو بھی تھا اس زمانے میں اشرفیاں یا, تو انہوں نے اس مالک کو بلایا جس سے زمین لی تھی اور مالک سے کہا کہ یہ بھائی آپ کی زمین میں سے یہ سب یہ نکلا ہے مال, تو یہ آپ کا ہے, آپ یہ وصول فرما لیں. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا ہے, میں تو زمین فروخت کر چکا ہوں اور یہ زمین فروخت کرنے کے بعد نکلا ہے, تو میرا کہاں سے ہوا, یہ تو آپ کا ہے. اب دونوں جھگڑ رہے ہیں اس پہ, وہ کہہ رہے نہیں یہ مال آپ کا, وہ کہہ رہے نہیں یہ مال آپ کا. دیکھیے آج سے مقابلہ کیجئے یہاں آج کے حالات سے, ہنسی آئے گی نہیں آئے گی. وہاں مال نہ لینے پر جھگڑ رہے, نہیں بھائی میں نہیں, میرا نہیں آپ کا, یہ اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے کہ کہیں غلط مال نہ آ جائے میرے پاس, تقوی کا یہ اہتمام ہے, اس سے ڈر رہے ہیں کہ غلط مال نہیں آ جائے میرے پاس, اس ڈر سے اس کے حوالے کر رہے ہیں, نہیں بھائی آپ کا ہے بھائی, اور وہ بھی اسی ڈر سے ان کے حوالے کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی آپ کا ہے. اب میرا جو بھی فیصلہ ہوا ہو لیکن یہ ایک واقعہ سامنے آیا. تو یہ کیا تھا, یہ وہی ایمان کی کیفیت, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی کیفیت, آخرت کی فکر کی کیفیت, اور یہی نسبت آگے بھی آئی اور یہ اللہ بزرگان دین مشائخ اللہ تعالیٰ کے مقبولین صالحین انہوں نے انہی چیزوں کا اہتمام کیا, ناجائز حرام مشتبہ سے بھی بچے. کیوں؟ کہ میرے ایمان کے اندر کمی نہ آ جائے, تعلق میں اللہ میں کمی نہ آ جائے, یہی تقویٰ ہے مشتبہ سے بچنا. فرمایا کہ دو چیزیں تو واضح واضح ہیں نا, حرام بھی واضح ہے اور حلال بھی واضح ہے, اب اس کے بیچ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جو ایک درجے میں حلال بھی ہوتی ہے, لیکن اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اس سے بھی اجتناب کر لیتے ہیں. حضرت مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو ہے ایک بزرگ مدرسہ سہارنپور مظاہر العلوم سہارنپور کے وہ نمائندے تھے, وہ چندہ جمع کیا کرتے تھے. تو چندہ جمع کرنے گئے, کافی اچھی خاصی رقم ہو گئی تھی. وہ اللہ کی شان کہ وہ جیب کٹ گئی ان کی, اس زمانے میں اچھی بڑی رقم تھی. اب وہ واپس آئے اور واپس آ کے مدرسے کو رودات سنائی کہ اس طرح سے اتنا اتنا چندہ ہوا تھا اور وہ لیکن اس طرح سے چوری ہو گیا. تو یہ چندہ میری طرف ہے اور میں اس کو ادا کروں گا. تو ہوتے ہواتے یہ خبر حضرت مفتی صاحب تک پہنچی جو اس کے سرپرست اعلیٰ تھے. تو حضرت مفتی صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ چندہ موصوف کے ذمے نہیں ہے, وہ جو نمائندے تھے ان کے ذمے یہ چندہ نہیں ہے جمع کر دینا, کیونکہ وہ چوری ہو گیا, اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ انہوں نے فتویٰ دے دیا. اب یہ بزرگ جو تھے بضد کہ نہیں, میں تو یہ چندہ جمع کراؤں گا مدرسے میں. بات جب زیادہ بڑھی, دیکھیں یہاں بھی وہی چیز آ رہی ہے. اب بات جب زیادہ بڑھی تو ادھر سے حضرت کا اصرار ہوا مفتی صاحب کا, وہ بھی دیکھ رہے تھے بھائی یہ کہاں سے چندہ دیں گے, تو ویسے ہی بیچارے غریب مسکین آدمی ہے اور مدرسے کی اس میں ہوا ہے, اس میں فتوے کی روح سے اس کی اجازت. تو جب زیادہ بڑھی اور حضرت مفتی صاحب کا اصرار ہوا کہ نہیں آپ کے ذمہ نہیں ہے, تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ حضرت مفتی صاحب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اگر ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا تو وہ کیا کرتے. بس حضرت مفتی صاحب خاموش ہو گئے, کیونکہ اب بات جو ہے اب بات فتوے کی نہیں رہی, اب بات جو ہے کچھ اور ہی ہو گئی, تقوی کی بات ہو گئی. فتوے کی روح سے تو غصہ, لیکن اب تقوی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں. یہ ہے ایمان والوں کی شان, اہل تقوی کی یہ شان ہے. خیر میں تو اس وقت جس موضوع پہ تھوڑی سی بات مذاکرہ کر رہا ہوں اپنے سبق کو دہرانے کے لیے میرے دوستو, وہ ہے نظروں کی حفاظت, کہ جس سے واسطہ ہر وقت کا ہے, خواتین کا بھی مردوں کا بھی, اور اس کے بڑے زبردست انسان کے اوپر اثرات ہیں, اس کے قلب پر اثرات ہیں, اس کے اعمال پر اثرات ہیں, اس کی زندگی پر اثرات ہیں. ہمارے حضرت والا شیخ العلماء مولانا جم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی مؤتص صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا ایک مرتبہ کہ مجھے جو کچھ ملا وہ نظروں کی حفاظت کرنے سے ملا. چھوٹی بات نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے نا کہ میں مجھے اپنے پیچھے امت کے لیے عورتوں کے فتنے کا بڑا ڈر ہے. مفہوم عرض کر رہا ہوں, عورتوں کے فتنے کا بڑا ڈر. آج جو یہ تباہی ہے, بے حیائی اور یانیت فحاشیت, جس کے نتائج کیا ہو رہے ہیں, اعمال تو بہت دور کی بات ہے, ایمان کے لالے پڑے ہوئے, بے ایمانی آ رہی ہے دلوں کے اندر. وہ وقت نظر آتا ہے کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ آدمی صبح مومن ہوگا شام کافر ہوگا, شام مومن ہوگا صبح کافر ہوگا, اللہ کی پناہ. اس میں اس چیز کا بہت بڑا دخل ہے. آج ہماری خواتین جس طرح بے محابا چل رہی ہیں, اپنے گھروں میں ان کا انداز, باہر میں ان کا انداز, بہت انہوں نے جو ہے وہ کر لیا تو ایک اوپر سے ایک ابایا ڈال لیا اور سمجھ رہی کہ ہم نے تو بڑا بڑا پردہ کر لیا. جو نہیں کر رہی ان کی تو ان کا تو پوچھنا ہی کیا ہے, اور جو کر رہی ہیں وہ سمجھ رہی کہ ہم نے ایک ابایا ڈال لیا اپنے اوپر اور بس. اور بعضے تو ایسے ابایا ہیں کہ کسی نے کہا کہ یہ جو برقعے ہیں ان برقعوں کو ایک مزید برقعے کی ضرورت ہے. تو بھائی وہ اہتمام نہیں ہے. اول تو گھر سے بلا ضرورت کا نکلنا, یہی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آج غیروں کی سازش نے ہماری عورتوں کو گھر سے باہر نکال دیا. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ گھر میں ان کا دل ہی نہیں لگتا, گھر میں ان کے پاس وہ کام ہی نہیں ہے کہ جو گھر پر ٹک کر کریں. اب یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف غالباً کل ہی پڑھی گئی, جو رات کو 10 منٹ کا تقریباً ایک مذاکرہ ہوتا ہے روزانہ واٹس ایپ پہ, تو اس میں یہ حدیث شریف آئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیویوں کو حج کروا دیا تو اس کے بعد فرمایا, جیسا مفہوم ہے کہ اب بوریوں سے چمٹ کے بیٹھ جانا. اپنی ہماری ماؤں کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ بوریوں سے چمٹ کے بیٹھ جانا اب. یعنی اپنے گھر میں مقید کر لینا اپنے آپ کو. آدم صاحب کو اتنا ناپسند تھا گھر سے نکلنا, تو اللہ معاف فرمائے. آج ہمارے خواتین جو گھروں میں ہیں ان کے پاس وہ کام ہی نہیں ہے جو وہ کیا کرتی تھیں اور جو انہیں کرنے چاہیے تھے ایک زمانے میں کیا کرتی تھیں. یہ میں اس پہ زور نہیں دے رہا کہ ان کو اب بھی یہی کام کرنے چاہیے, لیکن ایک مصروفیت بتلا رہا ہوں کہ پہلے یہ مصروفیت ہوا کرتی تھی تو ان کے ادھر ادھر دیکھنے کا موقع نہیں ملتا, وقت ہی نہیں ہوتا تھا ان چیزوں کا. وہ مصروفیت کیا ہوتی تھی؟ کپڑے سینا, گھر کے گھر میں کام کاج, صفائی ستھرائی کرنا, کھانا پکانا, اونٹ یہ سویٹر وغیرہ بننا, اس طرح کے مباح امور, بازے مسالہ پیسنا اور جو ہے آپ کے چکی چلانا, دالیں پیسنا, آٹا پیسنا وغیرہ وغیرہ, یہ کام گھروں میں ہوتے تھے اچھے اچھے خاندانوں میں, اور جس سے ان کی صحت بھی اچھی رہتی تھی اور وہ انہیں یعنی وقت کا کیا سوال کہ وقت نہیں گزر رہا ہمارا یا ہم کیا کریں وقت کا, یہ تو ایک سوال ہی نہیں تھا. اور یہ سارے کام وہ کرتی تھی خوشی خوشی, اور یہی کام شمار کیے جاتے تھے جن گھروں میں. یہ نہیں تھا کہ پہلے زمانے میں نوکر چاکر نہیں ہوتے تھے, وہ بھی ہوتے تھے, لیکن یہ لوگ انہی چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا کرتی تھی جس سے ان کی صحت بھی اچھی ہوتی تھی اور وقت بھی گزرتا تھا ثواب کا ثواب, اور مزید نوافل کا اہتمام, تلاوت کا اہتمام. حضرت شیخ قطب الاقطاب مولانا زکریا کاندھی رحمۃ اللہ علیہ, دیکھیے آپ بھی تیم عزت فرما رہے ہیں رمضان کے اس میں فضائل رمضان میں, کہ میں اپنے گھر کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ گھر کے خانگی کاروبار کے علاوہ 15-20 سپارے روزانہ پڑھ لینا کوئی بڑی بات نہیں. سارے کام ہو رہے ہیں, سحری بھی, افطاری بھی وغیرہ وغیرہ, اور اس میں 15-20 سپارے پڑھ لینا کوئی بڑی بات نہیں ان کے لیے. اور اس بات کی بھی ریس لگ رہی ہے کہ آگے بڑھ جائیں ہم, اس سے زیادہ پڑھ لوں میں, یہ بھی ریس لگ رہی. اور کیسی تربیت کی تھی ان کی حضرت شیخ کی اہلیہ نے اپنی بچیوں کی. ایک واقعہ حضرت نے اس کا بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میرے گھر میں 8-10 مہمان بے وقت آ گئے, اور میں بڑا وہ کہ میں نے جلدی سے, وہ حضرت کے خادم تھے غالباً نصیر نام تھا, دوڑایا کہ دیکھ جا کے قصاب کے پاس, تو گیا تو ان کے پاس کوئی 2 کلو 2 سیر قیمہ مل گیا, وہ لے آیا. اب ادھر ایک دو بچیوں نے قیمے کا حساب کتاب شروع کیا، پیاز ویاز یہ وہ جو بھی ہوتا ہے، اور اس کو بھوننا شروع کیا. ادھر ایک دو بچیاں جو ہیں وہ روٹی پکانے میں لگ گئیں، اور مہمان کون تھے؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ چھ سات آٹھ آدمی. حضرت سے بڑی محبت کرتے تھے اور بڑے بے تکلف تھے حضرت کے، دونوں ایک دوسرے پہ جان دیتے تھے. بس وہ جیسے پہنچے ہیں ان کو بٹھایا ہے، اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ حضرت آئیے ہاتھ دھوئیے، دسترخوان کو تشریف رکھیے، اور ادھر دسترخوان بچھایا اور بٹھا بھی دیا. اور وہ ادھر بچوں کی بھی دانشمندی دیکھیے کہ انہوں نے تھوڑا تھوڑا قیمہ بنانا شروع کیا اور بھیجنا شروع کیا. ادھر جو ایک دو تھی وہ چپاتیوں پہ لگ گئیں، اور وہ ایک کے بعد دوسری چپاتی تیسری چپاتی بھی آنا شروع ہو گئی. حضرت شیخ حیران مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو تو ہمارے آنے کی پہلے سے اطلاع تھی اور آپ نے سارا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے ہمارا، حالانکہ معلوم ہے کہ بے وقت پہنچا تھا میں، ایسے وقت پہنچا کہ وہ کھانے کا وقت نہیں تھا. تو حضرت شیخ نے بتلایا کہ حضرت آپ کے آنے کے بعد یہ قیمہ خریدا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ سارے کام ہوئے. تو حضرت حیران پریشان، وہ کہا بھائی یہ تو آپ کی کرامت ہی ہے، یہ تو آپ کی کرامت. مقصد یہ تھا کہ دیکھیں یہ تربیت تھی. ان خواتین نے یہ نہیں شروع کر دیا کہ شوہر نامدار کے ساتھ بحث شروع کر دی، ارے دیکھو اتنے مہمان آ گئے تم لوگوں کے، یہ کوئی طریقہ ہے، وقت لے کے آنا چاہیے، اب ہم کہاں سے کھانا لائیں اور کہاں سے سالن لائیں، کہاں سے روٹی لائیں. جیسے عموماً آج ہماری خواتین کی بعض ہے، سب کی نہیں، بعضوں کی عادت ہوتی ہے ناک منہ چبانا شروع کر دیتی فوراً. وہ اللہ کی بندیاں لگ گئیں، اور ایسی مہمانداری اور ایسی وہ، تو یہ کیا چیز تھی؟ وہ یہی استعداد تھی ہماری خواتین کی، جو تعمیری استعداد تھی وہ یہ تھی، اور یہ تھا ان کا کمال. صنف نازک کا جو کمال ہے وہ یہ اس کمال ہے کہ اسے گھر کی خانہ داری ایسی آتی ہو. میرے والد صاحب اللہ علیہ رحمت فرمائے فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی کیمسٹ جو ہے وہ گھر کی عورت ہے. آپ لوگ کیمسٹ کیمسٹ سنتے ہیں نا، بڑے بڑے اداروں میں کیمسٹ کی پوزیشن ہے، بھائی سائنٹسٹ اور کیمسٹ، یعنی سب سے بڑی کیمسٹ جو ہے وہ گھر کی عورت ہے. کہ وہ کھانا ایسا بنا کے دے اپنے گھر والوں کو کہ وہ اشش کر اٹھیں کہ کیا نمک ہے اور کیا مسالہ ہے اور کیا اس کا ذائقہ اور کیا یہ ہے کیمسٹری. وہ باہر کتنی بڑی کیمسٹ ہو اپنے دفتر میں کارخانے میں، لیکن اگر اس کو گھر میں کھانا صحیح نہیں دینا آتا تو اسے کوئی واہ واہ نہیں ہوگی. اور ایک وہ عورت جو اپنے گھر والوں کے لیے آرام دہ ہے، ان کی خدمت گزار ہے، باہر اگر اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا تو کوئی بات نہیں، گھر میں اس کی بہت واہ واہ ہے، اور یہ اس کا کمال ہے. تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ آج معاملہ الٹ ہو گیا ہے. اچھا بھائی ابھی زمانے میں آ جائیے، آپ کہیں گے کہ آپ تو پتہ نہیں کس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مسالہ بھی پیسا جائے اور آٹا بھی پیسا جائے، کہاں چلے گئے آپ 200 سال پہلے؟ چلیے اس زمانے میں آ جائیے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر پسا پسایا ہر چیز مل رہا ہے، آٹا بھی پسا پسایا مل رہا ہے، دالیں بھی مل رہی ہیں، مسالے بھی مل رہے ہیں، لیکن جو آپ کے ہاتھ میں لذت ہے وہ باہر نہیں ملے گا. کیوں؟ آپ کے ہاتھ میں جو لذت ہے وہ پاکی کی لذت ہے، وہ ایمان کی لذت ہے، وہ وضو کی لذت ہے، وہ ذکر کی لذت ہے، اور ان چیزوں کے ساتھ جب کھانا بنتا ہے تو اس کی روحانیت کا کیا کہنا. آخر وہ جو علماء دیوبند ایک گھسیارے کا کھانا کھایا کرتے تھے اور اس کے انتظار میں رہتے تھے کہ مہینے کے میں ایک دن وہ گھسیارا جو ہے دعوت کرے گا، 6 پیسے کماتا تھا روزانہ، 2 پیسے اپنے اوپر، 2 پیسے جو ہے رائے خدا میں، اور 2 پیسے اپنے والدین کو، یہ اس کا تھا معمول، جنگل پہ جائے گھاس کاٹتا. اور ایک دن مہینے میں کچھ میٹھا یا کچھ پکا کے علماء دیوبند کی دعوت کرتا تھا. تو کیا بات تھی؟ اس کی یہی نیکی، تقویٰ اور روحانیت تھی کہ بزرگ حضرات انتظار میں رہتے تھے اور جیسے دعوت دیتے تھے آ جاتے تھے. کسی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں اور اتنے بزرگ اور ایک یہ گھسیارے کی دعوت قبول فرماتے ہیں. فرماتے ہیں بھائی اس کا جو کھانا کھاتے ہیں نا اس کے انوارات پورا مہینہ رہتے ہیں. اب آج محرومی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ آج ہماری عورتیں جو ہم دیر دبا کے بروسٹ اور ٹکے اور بریانی اور فلاں کی حلیم اور فلاں جگہ کی ربڑی اور فلاں جگہ کے پستے فالودہ بس اس میں لگے ہوئے ہیں اور وہاں آج اس ہوٹل میں جا رہے ہیں آج اس ہوٹل میں جا رہے ہیں آج وہاں جا رہے ہیں, گھر کے کھانوں سے محروم ہو گئے. ان کھانوں کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے کہ اس میں کیا ڈالا جا رہا ہے اور کیا اجزاء ہے اس کے اندر, کیا حلال ہے کیا حرام ہے. اس بحث میں بھی نہیں پڑتا میں, لیکن یہی کیا کم چھوٹی بات ہے کہ گھر کے پاکیزہ کھانوں سے محرومی ہو گئی؟ گھر کے ایمان والے اعمال والے کھانوں سے محرومی ہو گئی. تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہماری خواتین ہیں, انہیں اس پہ سوچنا چاہیے. جو ہے بس کہ وقت نہیں گزر رہا وقت نہیں گزر رہا. بھائی ہمیں اپنے جس مقصد پہ ہمیں اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا ہے اس پہ آئیں. اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ سے, اے علی باہر کا کام تمہارے ذمہ کمانا کجانا اور گھر کا کام عورتوں کے ذمہ. مفہوم ہے اس کا؟ تو یہ ہے اللہ نے عورتوں کو اس لیے بنایا, مردوں کو اس کے لیے بنایا, اس پہ آنا چاہیے. تو پھر دیکھیے کہ زندگی پرسکون ہوگی کہ نہیں ہوگی, ضرور ہوگی. اور مردوں کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے, اس میں مرد پورا پورا ان کا دخل ہے. اللہ بچائے اللہ بچائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر پوچھ ہو گئی تو پھر بڑے خطرے کی بات ہے کہ تم نے اپنے گھر کی عورتوں کو باہر کے ماحول سے بچانے کی کیا کوشش کی تھی. باہر تو بہت آپ نیک صالح اور نمازی اور تہجد گزار اور مبلغ اور کیا کچھ ہیں, لیکن اپنے گھر کی عورتوں کو وہ دین نہیں پہنچایا, اپنے گھر کی عورتوں کو وہ دین نہیں بتلایا, انہیں اس نہج پہ نہیں لے کے چلے اور انہیں بے محابہ چھوڑ دیا. اس پہ بڑی سخت وعید ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ظلم نہیں ہے, اس کو ظلم نہیں سمجھیے. اور جو اس کو ظلم کہے گا وہ سخت پکڑ میں آ سکتا ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی خلاف ورزی کر رہا ہے, اس کی مخالفت کر رہا ہے. فرمایا جس آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے اس کے گھر میں کون آتا ہے یہ شخص دیوس ہے بغیرت ہے. مفہوم ہے حدیث کا. حضرت ہمارے حضرت عبداللہ اللہ خردوئی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے شیخ کے شیخ, کیسی مثال دی حضرت نے. اس مثال کو اس طرح سمجھیے کہ یہ عورتیں ہماری بہت سیدھی ہوتی ہیں, بہت بھولی ہوتی ہیں, آدھی عقل تو شریعت میں بتلائے نا. گواہی فرمایا ایک مرد کی گواہی کے ساتھ کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے, ایسے ہی نا بھائی؟ ہاں مولوی صاحب ایسے ہی. اس میں کوئی ان کی تنقید نہیں کی جا رہی, ان کا درجہ بتلایا جا رہا ہے. اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے. بعض اس بات کو جب خواتین سنتی ہیں بعض خواتین تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہماری بے عزتی کی جا رہی. نہیں, یہ آپ کی عزت افزائی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہے اور یہ درجہ آپ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, تو آپ کو اسی پہ خوش ہونا چاہیے. تو یہ بہت سیدھی ہوتی ہیں, بہت بھولی ہوتی ہیں. ایک اعلیٰ سے اعلیٰ گھرانے کی عورت کو, حسین و جمیل لڑکی کو ایک یہ چھولے بیچنے والا آدمی پیغام دے دے اور یہ کہہ دے کہ میں آپ بہت حسین ہیں اور میں آپ کو پسند کرتا ہوں, یہ بیچاریاں اتنی بھولی ہیں کہ یہ اسی کو دل دے بیٹھیں گی. جہاں کسی نے ان کی تعریف کی بس وہیں یہ پھیل پھسل جاتی ہیں, یہ اتنی سیدھی ہوتی ہیں. جی یہ واقعہ ہمارے سامنے کا ہے, یہ میں آپ کو کوئی ایسے ادھر ادھر کی نہیں، ایم بی اے کی ہوئی لڑکی ایک آلو چھولے بیچنے والے کے ساتھ گھر سے چلی گئی، سمجھ گئے، اپنے خاندان پر دھبا لگا کر اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا گھر کے، وہ یہی ہے ان کے اندر جو جس عقل کی نشاندہی کی گئی ہے حدیث شریف میں وہ یہ ہے. اس کو اس آگے جو بات سنا رہا ہوں میں، اب اس کو اس تناظر میں سمجھیے کہ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں. انہوں نے فرمایا دیکھو آپ دودھ خریدتے ہیں یا گوشت لیتے ہیں، گوشت کو آپ تھیلے میں لاتے ہیں، شاپر میں لاتے ہیں، کھول کے نہیں لاتے. کیوں؟ کوئی بلی نہ جھپٹا مار کے لے جائے، کوئی چیل آ کر کے نہ لے جائے. جیسے شیخ چلی کا یہ مشہور ہے نا ایک واقعہ کہ اس نے ایک کلیجی خریدی اور ایسے کر کے لے جا رہے تھے تھال میں برتن میں، تو اوپر سے ایک چیل آئی، اس نے جھپٹا مارا اور لے کے چلی گئی. تو یہ ساتھ ساتھ قصاب سے کلیجی پکانے کی ترکیب بھی لکھوا کے لائے تھے کاغذ پہ. تو کیا کہتے ہیں چیل کو، لے جا ترکیب تو میرے پاس ہے، سمجھ رہے تھے وہ بھی ترکیب کے محتاج ہے شاید. خیر وہ تو لطیفے کی بات تھی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ایک گوشت کو جو خود سے نہیں کہیں ادھر ادھر جا سکتا، لیکن آپ چیل کے ڈر سے، آپ بلی کے ڈر سے، آپ کتے کے ڈر سے اسے تھیلے میں پیک کر کے اور حفاظت کی غرض سے کہ مٹی گرد نہ لگے لے کر کے آتے ہیں، ہے نا. اور اسی طریقے سے دودھ ہے، آپ لاتے ہیں اس کو گھر میں حفاظت سے رکھتے ہیں، کھلا نہیں رکھتے. کیوں؟ کہ وہ بلی پی جائے گی، گرا دے گی وغیرہ وغیرہ. فرمایا ان چیزوں میں خود سے جانے کی صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو بڑے سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے گھروں کی جو خواتین ہیں یہ ہوتی ہیں بہت سادہ سیدھی، ہے نا، اور آپ نے ان کو جو آزادی دی ہوئی ہے انہیں کوئی ایسا اچکا، کوئی ایسا لفنگا کسی جگہ مل گیا ہے اور اس نے کوئی ان کو ایسی پٹی پڑھائی، تو آپ پھر اندازہ لگائیے کہ وہاں تو گوشت خود سے نہیں جا سکتا، وہاں تو دودھ خود سے نہیں جا سکتا، لیکن یہاں یہ خود سے جانے کی ان کے اندر طاقت ہے. یہ سوچنے کا مقام ہے. کھول کھول کر سکتے بیان فرمائی ان باتوں، کھول کھول کر کیسا کام نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی میں بچت ہے، سراسر نفع ہے. کیونکہ یہ بھولی بھالیاں انہیں اندازہ نہیں کہ معاشرہ کیا ہے اور وہ کیا حشر کرتا ہے ان کا. ایک بزرگ کا سنایا تھا نا کہ وہ جہاز پہ ایئر ہوسٹس جو بھاگ بھاگ کے وہاں خدمت کر رہی ہوتی ہیں عورتیں مردوں کے، اور مرد ان کو جان جان کر یعنی ان سے کیا کہتے ہیں حرام مزے لیتے ہیں، ٹکٹ وصول کرتے ہیں، ٹکٹ ہم نے پیسے دیے نا جہاز کے، ٹکٹ وصول کرتے ہیں، حرام مزے لیتے ہیں، بلا وجہ ان کو بلائیں گے، ٹھنڈا لے آؤ، گرم لے آؤ، یہ وہ. اب کیا مقصد؟ صرف ان کو دیکھیں گے، گھوریں گے، بات کریں گے، نفس کے حرام مزے لینے کے لیے ان کو ان کے ساتھ یہ معاملات کرتے ہیں. تو ایک بزرگ نے ایک ایسی ایئر ہوسٹس کو بلا کے پوچھا کہ بیٹی یہ تمہیں یہ لوگ جس طرح سے تمہیں پریشان کرتے ہیں کرتے ہیں تو تمہیں کچھ خیال نہیں ہوتا؟ تو اس نے کہا کہ جناب میں تو ان کو سب کو اپنا باپ بھائی سمجھتی ہوں، جیسے میں اپنے گھر میں باپ بھائی کی خدمت کرتی ہوں تو ویسے ان کو باپ بھائی سمجھتی ہوں. حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر سچے صحیح معنوں میں اگر اپنے گھر میں باپ بھائی کی خدمت کرتی تو اس کو اللہ یہاں یہ نامحرموں کی خدمت پہ نہیں لگاتے. کیا اللہ میں اتنے ناقدر ہیں؟ اللہ بڑے قدردان ہیں. اسے فرصت ہی نہیں ہوتی یہاں نکل کے ان کی خدمت کرنے کی. اللہ نے تو مسلمانوں کی خدمت کے لیے کفار کو لگایا ہوا ہے کہ ایجادات وہ کریں، نفع تم اٹھاؤ. وہ خادم ہے مسلمانوں کی. آپ کے نفع کے لیے اللہ نے لوگ خدمت پہ لگا دیا ہے, وہ نت نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں آپ کے نفع کے لیے. خیر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم محنت نہ کریں, ہمیں بھی کرنی چاہیے. تو اس بچی نے یہ جواب دیا ان بزرگ کو, تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹی تم تو ان کو باپ اور بھائی کہہ رہی ہو, اور تم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے یہ تمہیں کیا سمجھتے ہیں بھائی, یہ تمہیں کیا سمجھتے ہیں, یہ تمہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ان کی نظر میں بیٹی بہن کا رتبہ ہے؟ آنکھ کھل گئی, آنکھ کھل گئی. تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ اس نظر کی حفاظت کے حکم کے اوپر جہاں مردوں کی بچت ہے وہاں عورتوں کی بھی بچت ہے, یہیں سے دروازہ کھلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مہربانی فرمائی ہے ہم لوگوں کو, بہت بڑی, کہ روک لگا دی شروع میں ہی. کیونکہ جب نظر کی حفاظت نہیں ہوگی پھر کیا ہوگا, اگلا قدم کیا ہوگا, زبان, گفتگو, پھر گفتگو شروع ہوگی, اور اس کے بعد تیسرا درجہ کیا ہوگا, قدم, یعنی ملنا جلنا, ملاقات. یہ ترتیب ہے. تو قربان جائیے کہ پہلے جگہ پہ پہلے پہ قدم لگا روک لگا دی, یہ پٹ سے گرا لو. جب وہ آ گئے سامنے نابینا ہو گئے, جب وہ ہٹ گئے سامنے سے بینا ہو گئے. حضرت فرمایا نے کہا پیارا شریف فرمایا, اور فرمایا دیکھو اس کو پٹ سے گرانے کے لیے تمہیں جھٹ سے وہاں بٹن کے پاس نہیں جانا پڑے گا, یہ خود ہی گر جاتا ہے. جہاں کوئی مضر چیز آتی ہے یہ خود گر جاتا ہے. دیکھو کوئی ذرہ آ جائے آنکھ میں تو یہ بات بند ہو جاتی, نہیں ہو جاتی آنکھ. کسی جگہ آگ لگی ہو, دھواں ہو, تو دیکھو وہاں فوراً بند ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے, بس اب ایک چیز تمہارے اختیار میں دے دیا ہے اور بتلا دیا کہ دیکھو یہ مضر ہے تمہارے لیے. وہ کون, نامحرم عورتیں, یہ حسین. اب یہاں اپنے اختیار کو استعمال کر کے اس کو گرا لیا جائے تو کیا ہوگا, بچت ہو جائے گی. بس یہ درجہ یہیں سے سٹاپ کر دیا اس کو. آنکھ بچی, آنکھ بچی تو دل بچا, دل بچا تو زبان بچی, زبان بچی تو قدم بچے, قدم بچے تو عزت بچی. اس حکم پہ جان دے دینے کا نہیں ہے. حضرت والا کا بقول کہ جس نے جان لڑا دی اس نے جان چھڑا لی, پھنسنے سے بچ گیا. یہی ہے پھنسنا, یہ پہلا قدم جو ہے یہی پھنسنا ہے. جو سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں تو بس ایسے تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں, کہ نہیں میں تو ایسے تھوڑا سا بات کر رہا ہوں, کچھ نہیں, مجھے تو بس ٹائم پاس کر رہا ہوں. یہ سمجھ نہیں رہا اس حربے کو کہ ٹائم نہیں پاس کر رہا, کہاں گرنے جا رہا ہے یہ, اور اس کا انجام کیا ہے. جس کا مداوا نہیں ہے میرا ایک دوست عزیز رشتہ دار بھی ہوتا ہے, وہ جنوبی افریقہ گیا اور وہاں جا کر وہ ایک فیملی کے ساتھ اس نے رہائش اختیار کی. وہاں یہ طریقہ ہے, جب لمبے عرصے کے لیے جاتے ہیں تو وہ اس طرح سے ایک فیملی ممبر بن جاتے ہیں, ان کو کچھ وہ پیئنگ گیسٹ کہتے ہیں انہیں. تو اس طرح سے وہ تو بے تکلفی جب بڑھی, دینی ماحول اس کو اس وقت نہیں ملا تھا, تو جب بے تکلفی بڑھی تو اس وقت اس کی عمر کوئی ایسی کوئی 21-22 سال کی ہوگی, تو کچھ بے تکلفانہ باتیں ہوئیں تو ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ اب تک جنسی ملاپ کے اس سے واقف نہیں ہے. تو بڑے حیران ہوئے, کہہ لے تمہیں اتنی عمر ہو گئی تمہاری اور تمہیں یہ چیز نہیں پتا ہے. تو اس نے کہا مجھے کیا, میرے ملک میں اتنے لاکھوں ہیں جنہوں جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے شادی سے پہلے. لاکھوں کو نہیں پتا ہوتا. وہ تو حیران بہت کہ بھائی ہمارے یہاں تو اتنی عمر ہوتی ہے اور یہ اس کو پتہ چل جاتا ہے اور ایسے ہو جاتا ہے. تو یہ ان کی سازش ہے اغیار کی کہ وہ ہماری قوم کو ہماری نسل کو ویسا بنانا چاہتے ہیں. سمجھ گئے نا, اس جائز رشتے سے پہلے جو شریعت نے ہمیں عطا فرمایا پاکیزہ, اس سے پہلے وہ ہمیں اس فعل میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں اور اس گوہر نایاب کو داغدار کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے, نظر کی حفاظت سے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس پہ ہمیں بہت زبردست محنت کی ضرورت ہے. اپنی یعنی صرف کہنا چاہیے کہ یعنی ایک تو ایمان اور اعمال ہیں اور دوسرے ویسے بھی ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے, ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. ایک آدمی جو نظر کی حفاظت نہیں کرتا, کتنی اچھی بیوی ہو گھر میں, باہر جو نظریں مارتا رہے گا ادھر ادھر, اس کو اپنے گھر میں سکون نہیں ملے گا. وہ کبھی سوچے گا وہ اچھی تھی, کبھی سے کہے گا وہ اچھی تھی, کبھی کہے گا وہ اچھی تھی, اور گھر والی بری بری نظر آئے گی. جس کو ہمارے والے فرمایا کہ گھر والے کو دکھاتا ہے وہ چار آنے اور باہر والے کو دکھاتا ہے سولہ آنے. ہے نا, اگر اچھی ہے تو بھی اس کو یہ اور سکون نہیں ملے گا, بے سکون رہے گا, گھر میں دنگا فساد, لڑائی جھگڑا. اور جو اس اصول پہ آ جائے گا, اللہ کے حکم پہ, اس کی زندگی آرام دہ ہوگی, اس سکون ہوگی, اسے کوئی غم نہیں ہوگا. اس کی نگاہ میں دیگر جو اس کی صفات ہیں گھر والی کے, وہ بھی سامنے ہوں گے, ان کو بھی وہ کہتے ہیں وہ کیا کرے گا, اپریشیٹ کرے گا. اچھا انگریزی بولتے ہیں نا, بہت زبان پہ آ گئے, کمی ہے نا بھائی, اپریسیشن کی کمی ہے کہ نہیں ہے؟ گھر کی بیوی کھانا پکا کے لے اچھے سے اچھا, کچھ بھی نہیں, کچھ بولتے ہی نہیں ہے. ہوٹل میں کھا کے آئیں گے, ارے بڑا زبردست کھانا تھا, کیا کھانا تھا. یہاں بیچاری نے پسینے میں شرابور ہو کر کے بچوں کو سنبھال کر کے رینے ٹیٹے کرنے والے بچے, تنگ کرنے والے, اور ان سے کر کے طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے جو بھی ہے, اور اچھا کھانا بنا کے رکھا, اور شوہر صاحب نے آیا کھانا کھایا اور کچھ بھی نہیں, چپ بیٹھے ہوئے. یہ اثر ہوتا ہے ان لوگوں کا جو باہر دل دیتے ہیں, باہر اپنی نظریں خراب کرتے ہیں, اور جو پاکیزہ نظر والے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے قدردان ہوتے ہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے, اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے. ہر طریقہ ان کا حسین ہے, اجمل ہے, اکمل ہے, اصل ہے. ازواج, اپنی ازواج کو, ہماری ماؤں کو لقمہ کھلاتے تھے, اپنے اہلیہ کے منہ میں لقمہ بنا کے دیا, اور مزید محبت کے اظہار کے لیے جس جگہ سے گلاس سے انہوں نے پانی پیا اسی جگہ سے پانی بھی پیا. کیسی محبت کا اظہار ہے یہ ہے. اپنے گھر والوں کو, اپنے ازواج کا ایسا سلوک کرو. یہ کیا باہر حرام کاری کرتے پھر رہے ہیں, باہر اپنی زندگی, نقصان کسی کا نہیں, تمہارا ہی نقصان ہے, اپنا ہی نقصان ہے. خود ہی بے سکون رہتے ہیں, گھر میں چین نہیں پاتے ہیں. جب تمہاری طرف سے یہ معاملہ ہوگا تو پھر تمہارے گھر والے کیسے تمہارے ساتھ معاملہ اچھا کریں گے, ان کی طرف سے بھی جو رسپانس ملے گا. آج انگریزی زیادہ آ رہی, وہ رسپانس پھر ویسا ہی ہوگا, جیسا برتاؤ ویسا, جیسا عمل ویسا رد عمل. پھر وہ ٹن ٹن شروع ہو جاتی ہے, اور پھر وہ ٹن ٹن ہوتے ہوتے پھر کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. اللہ کی فنا, استغفر اللہ, نعوذ باللہ. تو بتاؤ بھائی یہ کتنی اہم چیز ہے, چھوٹی چیز ہے, بڑی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی چیز ہے, بڑی اہم چیز ہے. اس لیے ہماری خواتین کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ بھائی دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے, اس میں بچنے میں ہمارا ہی نفع ہے, یہ تو بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں بھیڑ کی شکل میں اچکنے کے لیے, اس میں بچت ہے, ان کی حفاظت ہے. اس میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کیسی پیاری بات فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر پوچھنے پر کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے, فرمایا ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ اسے کوئی نامحرم دیکھے. دیکھیے سوچنے کی بات ہے, یا یہ نہیں فرمایا کہ وہ تہجد پڑھے تو اس کے لیے اچھا ہے, حج کرے تو اچھا ہے, عمرہ کرے تو اچھا ہے, اور فلاں نیک کام کرے تو اچھا ہے. کیا فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے, خاتون جنت, کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ اسے کوئی نامحرم دیکھے, یہ اس کے لیے سب سے بہترین چیز. یہ اس چیز کو ہماری خواتین سمجھیں, اس میں ان کی فلاح ہے, اس میں ان کی بھلائی ہے, اس میں ان کی بچت ہے. عظیم ہے, عظیم نسخہ دیا گیا ان کی حفاظت کا ہمارے دین کے اندر. پیچھے کی کوٹھری میں نماز افضل ہے آگے کی کوٹھری سے, اور اس کوٹھری میں نماز افضل ہے اس سے آگے کی کوٹھری میں. عبادت میں ہی فرمایا چھپ کے کرو عبادت ان کو, یہ تعلیمات ہیں خواتین کے لیے. تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ سراسر فلاح ہی فلاح ہے ہمارا, ان چیزوں سے بچنا. اور ایک جگہ فرمایا ان کو غافلات فرمایا, خواتین کا نام فرمایا, اس عنوان سے ان کو مخاطب فرمایا ہے, غافلات, غافل رہنے والیاں. اس کو خوبی بیان فرمایا ان کی. سوچو بولتے کیوں نہیں بھائی, یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یعنی غافل رہنا تو ایک کمزوری کی علامت ہے, لیکن عورتوں کو غافل رہنا ان کی خوبی بیان فرمایا جا رہا ہے. کس چیز سے غافل؟ دنیا کے معاملات سے غافل. فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے اور فلاں کا جگہ کا صدر کون ہے, فلاں جگہ کا وزیر کون ہے, ماشاءاللہ ہمارے یہاں بھی کچھ ایسی خواتین ہیں جن کو اپنے ملک کے صدر کا نہیں معلوم. یہ ان کی خوبی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے انہیں خبر نہیں, بس اپنے گھر سے مطلب ہے بھائی. اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہم وہ کر رہے ہیں نا, کافی ہے یہی. یہ موبائل اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں نیٹ اور وائی فائی ہے, اور کیا کہتے ہیں وہ واٹس ایپ ہے, اور بھائی فیس بک اور ٹویٹر, انہیں سے غرضی نہیں ہے. میرے ساتھیوں میں بازے ہیں, ان کی اہلیائیں ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ میری بیوی کو موبائل سے دلچسپی نہیں ہے, وہ رکھتی نہیں. سبحان اللہ کیا اچھی بات بتائی. اس کو میں لا کے بھی دے بھی رہا ہوں کہ بھائی بڑا قیمتی ہے, بڑا یہ کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. بھائی خوبی کی بات ہے, یہ عورت کا کمال ہے. کیا غلط مجھے, کیا ضرورت ہے مجھے, ہاں بات کرنی ہے ٹیلی فون میں بات کر لیتے ہیں, کہیں وہ کہیں کرنا ہو ٹھیک ہے, بس کافی ہے. بھی ان واحد میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے, اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. ان واحد چیزوں کی کوئی انتہا نہیں ہے, لمٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم حکم کو, یہ فلسفے کو سمجھنے کی توفیق دے, اور ہمیں خوشی خوشی اس پر آنے کی توفیق دے. جبرن نہیں, قہرن نہیں, کہنے لگے ارے یہ تو پابندی آ گئی ہماری اوپر, یہ تو بھائی بڑا کیا ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور ارے نہیں بھائی, جو اللہ نے جو حکم احکامات دیے ہیں وہ ظلم ہو سکتے ہیں؟ بتائیے, وہ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں, ہمارا بھلا چاہنے والے ہیں, تو اس میں تو سراسر فلاح ہی فلاح ہوگی. ہم خوشی خوشی مان کے دیکھیں ہمارے کتنی اطمینان اور سکون اور قلبی ملے گا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ملے گا. میں مشورہ دیتا ہوں اپنے ساتھیوں کو, مردوں کو بھی عورتوں کو بھی, کہ جو ہے اچھی کتابوں کا مطالعہ اپنے بزرگوں کی اور خاص بہشتی زیور اس کا مطالعہ رکھیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بڑے یعنی ماشاءاللہ ایسے ایسے واقعات بیان فرمائے, خواتین کے بھی مردوں کے بھی پڑھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور طبیعت دین پر چلنے کی طرف شوق پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو, خواتین کو ہماری عقل سلیم دے, سمجھ دے, شعور دے, اور ہر طرح کے موجودہ اور آئندہ آنے والے فتنوں سے اللہ حفاظت فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم, اللہم انت السلام کے سلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين, يا حي يا قيوم برحمتك استغيث, يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا الله ہم سب سے راضی ہو جائیے, ہمارے عمل بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے, جو کچھ کہا گیا سنا گیا یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیے, یا اللہ ہر طرح کے موجود آنے والے فتنوں سے شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما, ہمارے گھر والوں کی, ہماری عورتوں کی, یا اللہ ہمارے بچوں کی سب کی حفاظت فرما مولا اپنے کرم سے, یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے, یا اللہ ہم سب بیمار ہیں, یا اللہ جسمانی طور پر, روحانی طور پر, یا کریم اپنے کرم سے شفا کے فیصلے فرما دیجئے. میرے والدہ صاحب کے اللہ شفا عطا فرما دیجئے, حضرت والا ڈیروی صاحب تم ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں, ان کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کو شفا کلی عطا فرما دے, جلد ان کو وہاں سے اللہ اپنے گھر سے گھر خیریت سے جان نصیب فرمائیے. یا اللہ اور جتنے ہمارے احباب یا اللہ دعاؤں کی امید رکھتے ہیں, دعاؤں کی فرمائش کی ہوئی ہے, آپ سب کے حالات سے واقف ہیں, یا اللہ سب کے مسئلے مسائل حل کر دیجیے, سب کی پریشانیاں درد دور کر دیجیے, سب کی مشکلات آسان فرما دیجیے, جو گھر میں بے سکونیاں ہیں یا اللہ آپ کے اس عظیم حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے, توڑنے کی وجہ سے یا اللہ گھر برباد ہو رہے ہیں, مولا آپ کرم فرمائیے, مولا حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ اپنی عظیم حکم پر یا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے بھی سلو سچے صدقہ طفیل میں قبول فرما لیجیے. آمین آمین آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.